الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، سورہ آراف کا درس پچھلی نشست میں پایۂ تکمیل کو پہنچ گیا تھا. ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہ قرآن مجید کا دوسرا باب ہے. اس میں ابتدا ہی میں عرض کر دیا گیا تھا کہ چار صورتیں ہیں، دو مدنیات اور دو مکیات. مکیات سورہ انعام اور سورہ اعراف تھیں، ان کا ہم نے مطالعہ کر لیا. اس پورے باب میں مضمون کی ترتیب یہ ہے کہ سورہ انعام دعوت و انذار کی سورہ ہے، سورہ اعراف میں یہی انذار تاریخ کے دلائل کے ساتھ اپنے کمال کو پہنچتا ہے، اس کے بعد نتائج سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اگلی دونوں صورتیں اب انہی نتائج کا بیان ہے. ان دونوں صورتوں کا، یعنی الانفال اور التوبہ، ان دونوں صورتوں کا میں تعارف پڑھ رہا ہوں. میں نے لکھا ہے یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں، یعنی ایک پیر کی صورت میں ہیں. جیسے سورہ انعام اور سورہ اعراف ایک پیر کی صورت میں تھیں، ایک جوڑے کی صورت میں، اسی طریقے سے انفال اور توبہ بھی توام ہے. پہلی سورہ میں جس آخری دینونت کے لیے تیاری اور مسلمانوں کے تزکیہ و تطہیر کی ہدایات دی گئی ہیں، دوسری اسی کے ظہور کا بیان ہے. یہ پوری بات ذرا دیر کے لیے رک کر سمجھ لینی چاہیے. اللہ کے رسول جب کسی قوم کی طرف مبعوث ہوتے ہیں تو ان کے مخاطبین کے لیے اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عدالت برپا ہو جاتی ہے. رسول جو ہدایت لے کر آتے ہیں وہ عالمگیر ہدایت ہوتی ہے، اور ہر رسول، ہر نبی عالمگیر ہدایت ہی لے کر آیا ہے. لیکن وہ جن قوموں کی طرف آتے ہیں ان کے لیے ان کی عدالت ان کے مخاطبین ہی کے لیے خاص ہوتی ہے، یعنی ان کی عدالت کا ظہور ہوتا ہے. عدالت کا مطلب یہ ہے کہ دین جس مقصد کے لیے دیا گیا ہے وہ یہیں اس مقصد کے لحاظ سے نتیجہ خیز ہو جاتا ہے. عام حالات میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، ہم اس امتحان کے بعد اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور پھر یہ معلوم ہوگا کہ نتیجہ کیا نکلا. لیکن رسولوں کے مخاطبین کے لیے یہ نتیجہ اسی دنیا میں نکل آتا ہے، یعنی اس کی ابتدا یہیں سے ہو جاتی ہے. اس عمل کو دینونت یا جزا و سزا کہا جاتا ہے. اس کو عدالت کہیے، اس کو جزا و سزا کہیے، اس کو دینونت کہیے. مطلب یہ ہے کہ دین جو انسان کے انفرادی اور اجتماعی معاملات کے تزکیے کے لیے آیا ہے، اس میں انسان جو رویہ اختیار کرے گا وہ اسی دنیا میں نتیجہ خیز ہو گیا. دنیا میں نتیجہ خیز، پھر برزخ میں اس کے نتائج، اور اس کے بعد آخرت میں اس کے نتائج. تو بہت سے لوگوں کے لیے یہ نتائج آخرت ہی میں نکلیں گے، بہت سے لوگوں کے لیے یہ نتائج برزخ میں بھی نکل آتے ہیں، اور اللہ کے رسولوں کے مخاطبین کے لیے یہ اسی دنیا میں نکلتے ہیں. تو اس چیز کو اس لفظ میں بیان کیا گیا ہے کہ پہلی سورہ میں جس آخری دینونت کے لیے تیاری، یعنی گویا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو عدالت برپا ہوئی، یعنی جو ہدایت وہ لے کر آئے وہ ہم سب کے لیے ہے اور قیامت تک ہے، لیکن ان کے براہ راست مخاطبین جن کو انہوں نے دعوت دی، ان کے لیے جو عدالت برپا ہوئی، جو جزا و سزا کا ظہور ہوا، وہ کیسے ہوا، اس کے لیے کیا تیاری ہوئی، وہ پہلی سورہ میں زیر بحث آئے گی. اور مسلمانوں کے تزکیہ و تطہیر کی ہدایات دی گئی ہیں، یعنی دونوں چیزیں پیرلل چل رہی ہوتی ہیں. ایک طرف منکرین کے لیے سزا کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے یا اس سزا کے لیے تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کو پاکیزہ بنانے کے لیے شریعت کی ہدایات دی جا رہی ہوتی ہیں، ان کے باطن کی اصلاح کی جا رہی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے ان کی جماعت کی بھی تطہیر ہو رہی ہوتی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ اس وقت ایمان لے آئے ہیں، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، جو لوگ بھی ایمان لا کے آپ کے ساتھی بن گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی جماعت کی بھی تطہیر کرتے ہیں، اس کا بھی تزکیہ کرتے ہیں. تطہیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کھرے کھوٹے کو الگ کیا جاتا ہے، اور یہ کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے کا عمل مختلف امتحانوں، مختلف آزمائشوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. چنانچہ ایک وہ امتحان ہے جس میں ہم سب ڈالے گئے ہیں اور اپنے اپنے لحاظ سے اس امتحان سے گزر رہے ہیں. ایک خاص امتحان وہ ہے جو پیغمبر کے، اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے لیے برپا ہوتا ہے، اور اس امتحان سے ان کی تمہیس ہوتی ہے، تطہیر ہوتی ہے، ان کو دنیا ہی میں الگ الگ کیا جاتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو جزا و سزا برپا کرنے والے ہیں وہ اس تطہیر کے لحاظ سے ہو سکے. جو سچے اہل ایمان ہیں ان کے لیے جو نتائج ہیں وہ ان کو مل سکیں، اور جو لوگ منکرین ہیں یا منافقین ان میں شامل ہو گئے ہیں، ان کو بھی الگ کر دیا جائے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اب کس کو سزا ملنی ہے اور کس کو جزا ملنی ہے. پہلی سورہ میں جس آخری دینونت کے لیے تیاری اور مسلمانوں کے تزکیہ و تطہیر کی ہدایات دی گئی ہیں، دوسرے اسی کے ظہور کا بیان ہے. یعنی پہلی سورہ میں تیاری کے لیے ضروری باتیں بتائی گئی ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا برپا ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نتائج نکالنے تھے وہ اب سامنے آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو عدالت برپا کی تھی اب اس کا فیصلہ صادر ہونے والا ہے، اس کے لیے تیاری کرو. اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ انہیں اپنے اندر کن چیزوں کو پیدا کرنا ہے، کن چیزوں کے معاملے میں اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے، کن آلودگیوں سے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے. دوسری میں یہ سب چیزیں ظہور پذیر ہو گئیں. یعنی کیا ظہور پذیر ہو گیا؟ وہ دینونت، اس عدالت کا فیصلہ، وہ سامنے آ جاتا ہے. دونوں کے مخاطب اہل ایمان ہیں. اس سے پیچھے جو دو صورتیں تھیں ان دونوں کے مخاطب قریش مکہ تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ، جن کو سب سے پہلے آپ نے مخاطب کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے تین گروہ ہیں، پہلے آپ کی اپنی قوم قریش مکہ یا بنی اسماعیل یا مشرکین عرب، دوسرے اہل کتاب جو عرب میں آباد تھے یا باہر سے آ کر آپ کی دعوت سننے کے لیے آمادہ ہوئے، اور تیسرے جزیرہ نما عرب کے گرد و پیش میں بڑی بڑی حکومتیں اور سلطنتیں اور ان کی عوام. دونوں کے مخاطب اہل ایمان ہیں، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ مدینہ طیبہ میں یہ دونوں صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ جزا و سزا میں نازل ہوئی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جو عدالت کے پہلو سے مراحل آ رہے ہیں، ایک تو ہدایت ہے جو پیغمبر دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اللہ کا دین کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے مطالبات کیا ہیں، اس میں کیا چیزیں علم میں اختیار کرنی ہیں، کیا چیزیں عمل میں اختیار کرنی ہیں. ایک یہ عمل ہے، اس کو ہدایت کے لفظ سے تعبیر کیجئے، اور ایک وہ عدالت جو برپا کی جا رہی ہے جس میں اب نتیجہ نکلنے والا ہے. اس میں یہ مراحل آتے ہیں، یعنی یہ مرحلہ کہ اب دعوت دی جائے گی، لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے تمہاری طرف مبعوث کر دیا گیا ہے، میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ دین کیا ہے، دین کی ہدایت کیا ہے، اور اس ہدایت کو ماننے سے کیا نتائج نکلنے والے ہیں اور نہ ماننے سے کیا نتائج نکلنے والے ہیں. یہ وہ دعوت یا وہ پیغام ہے جو رسول پہنچاتا ہے. اس کے بعد اس کو ہدایت کی جاتی ہے کہ یہ دعوت لوگوں کے سامنے انفرادی طور پر چھوٹی چھوٹی مجالس میں تو پیش کر دی گئی، اب آپ انذار عام کریں، یعنی اب آپ باہر نکلیں اور باہر نکل کر جو ذرائع بھی ہو سکتے ہیں، چوپال ہے تو اس میں جا کر، کوئی مذہبی عبادت گاہ ہے تو اس میں جا کر، کسی پہاڑ پر چڑھ کر اگر لوگوں کو دعوت دینے کا یا خبردار کرنے کا طریقہ ہے تو اسے اختیار کر کے، اب آپ جس کو سورہ نو میں کہا ہے جہارا، یعنی اعلان عام کیجئے اور لوگوں کو بتائیے کہ یہ کیا بات ہے جو تمہارے سامنے لائی جا رہی ہے اور اس کے کیا نتائج نکلنے والے ہیں. تو یہ مرحلہ آ جاتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ کا پیغمبر اتمام حجت کرتا ہے، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بھی انذار ہی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس انذار کا اسلوب، اس کا انداز بدل جاتا ہے. اس میں گویا بات آخری درجے میں کہی جا رہی ہوتی ہے، مطالبات کا جواب دیا جا رہا ہوتا ہے، اشکالات کو واضح کیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پیغمبر کو کہہ دیتے ہیں کہ اب آپ ان سے برات کا اظہار کریں، اور اگر فی الواقع یہ قوم سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو فلاں فلاں وقت میں اس کو چھوڑ دیں. یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں. تو جیسے ہی پیغمبر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، خواہ وہ پیغمبر کی وفات کی صورت میں ہو اور خواہ کسی دوسرے علاقے میں جانے کی صورت میں، اللہ کا فیصلہ اس کے بعد صادر ہو جاتا ہے. تو یہ مراحل ہیں، ان میں جب فیصلہ صادر ہوتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے، یعنی عدالت جو لگائی گئی تھی اس میں قاضی کا فیصلہ سامنے آ گیا. اسی کو بطور اصول سورہ یونس میں بیان کیا ہے کہ ولی کل امت الرسول فیضہ جا رسول ہم قضیہ بین ہم بالقسط وہم لا یظلمون، یعنی ہر قوم کی طرف، ہر امت کی طرف ایک رسول آتا رہا ہے. اس رسول کو جب بھیج دیا جاتا ہے، جب وہ آ جاتا ہے اپنی قوم کی طرف، تو پھر اس قوم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، قضیہ بینہم بالقسط، اور یہ فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ ہوتا ہے. وہم لا یظلمون، اس میں کوئی ادنا ظلم بھی ان پر نہیں کیا جاتا. یہ فیصلے کا مرحلہ ہے جس کو یہاں مرحلہ جزا و سزا سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ میں نے ان چیزوں کی وضاحت کر دی ہے جن سے لوگ عام طور پر مانوس نہیں ہے قرآن مجید کے معاملے میں، اس لیے اس پیرے کو دوبارہ سن لیجئے. یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں، یعنی الانفال اور التوبہ. پہلی سورہ میں جس آخری دینونت کے لیے تیاری اور مسلمانوں کے تزکیہ و تطہیر کی ہدایات دی گئی ہیں، دوسرا اسی کے، یعنی اسی دینونت کے، اسی جزا و سزا کے ظہور کا بیان ہے، وہ سامنے آ گئی ہے. دونوں کے مخاطب اہل ایمان ہیں، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ مدینہ طیبہ میں، یعنی کس جگہ نازل ہوئی ہیں، مدینہ میں، یہ مضمون سے معلوم ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی روایات کی طرف مراجعت کی ضرورت نہیں ہوتی، مجھے اس پوری کتاب میں یہ ضرورت پیش نہیں آئی. مدینہ طیبہ میں یہ دونوں صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ جزا و سزا میں نازل ہوئی، یعنی اس آخری مرحلے میں جبکہ اب اللہ کا فیصلہ صادر ہو رہا ہے. پہلی سورہ الانفال کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کے خلاف آخری اقدام کی تیاری اور اس کے لیے مسلمانوں کا تزکیہ و تطہیر ہے. یعنی آخری اقدام کن کے خلاف؟ منکرین کے خلاف. اور کن کے ذریعے سے ہونا ہے؟ مسلمانوں کے ذریعے سے، یعنی اللہ کے فرشتوں کے ذریعے سے بھی یہ ہوتا ہے، اور اسی دنیا میں کسی پیغمبر کے ماننے والوں کے ہاتھ سے بھی. اس کو قرآن مجید نے بطور اصول بھی آگے سورہ توبہ میں بیان کیا ہے. اہل ایمان سے کہا ہے یا صحابہ سے کہا ہے کہ آپ انہیں بتا دیں کہ دونوں میں سے ایک صورت ہونی ہے, اَن یصیبکم اللہ بعذاب من عندہ او بیدینا, یعنی یا ہمارے ہاتھوں سے یہ معاملہ ہوگا جزا و سزا کا, اور یا پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب نازل کریں گے. تو دونوں صورتیں ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ چونکہ بعید صحابہ ہوا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاتھ سے یہ معاملہ ہوا, تو اس لیے یہ ضروری ہوا کہ ان کا تزکیہ و تطہیر کیا جائے, یعنی ان کو بھی امتحانوں سے گزار کر دیکھا جائے کہ جو اب جزا ہے کیا وہ اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں یا اس کا اعلیٰ بننے کے لیے تیار ہیں, اور جو ان کو نتیجہ ملنا ہے, خود ان کو جو نتیجہ ملنا ہے کیا اس کے وہ مستحق ہو گئے ہیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی تزکیہ اور تطہیر کے مراحل سے گزارتے ہیں. یہ پہلی سورہ کا موضوع ہے. دوسری سورہ التوبہ کا موضوع انہی منکرین کے لیے, خواہ وہ کھلے منکر ہوں یا منافقین, خدا کی آخری دینونت کا ظہور ہے. یعنی پہلی میں کیا کیا گیا, تیاری کرائی گئی مسلمانوں کا تزکیہ و تطہیر, یہ موضوع ہے اس کا, اور دوسری میں جس مقصد کے لیے تیاری کرائی گئی اب ظاہر ہے کہ وہ سامنے آ گیا ہے, تو اس کے نتائج پوری تفصیل سے بیان ہو رہے ہیں. سورہ توبہ یعنی اس باب کی آخری اور انفال کے بعد جو سورہ آ رہی ہے, اسی لیے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی, وہ خدا کے عذاب کی ظہور کی سورہ ہے, اور اس میں یہ ناموضوع ہوتا کہ عذاب کا اعلان کیا جا رہا ہے اور اس سے پہلے یہ کہا جائے کہ اللہ رحمان و رحیم کے نام سے. قرآن مجید کی سب صورتیں اسی جملے, اسی کلمے اور اسی آیت سے شروع ہوتی ہیں, کیونکہ اللہ کی رحمت ہی کا دنیا میں ظہور ہو رہا ہے. لیکن کبھی کبھی جب لوگ اپنے آپ کو قہر و غضب کا مستحق قرار دے لیتے ہیں تو پھر اس کا ظہور بھی ہوتا ہے, اور جب وہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اپنی رحمت کے معاملے کو اہل ایمان کے لیے خاص کر دیتے ہیں. تو یہ ان دونوں صورتوں کا تعارف تھا. اس کے بعد اب ہم سورہ انفال کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وآتیوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے, جس کی شفقت ابدی ہے, وہ تم سے غنائم کے بارے میں پوچھتے ہیں, یعنی ابتدا اقدام سے نہیں کی, اقدام کی تیاری سے نہیں کی, ابتدا اخلاقی اصلاح سے کی, یعنی تزکیہ و تطہیر کا مضمون مقدم ہو گیا ہے. وہ تم سے غنائم کے بارے میں پوچھتے ہیں. غنائم غنیمت کی جمع, یعنی وہ مال جو جنگوں میں حاصل ہوتا ہے یا ہوا کرتا تھا. وہ تم سے غنائم کے بارے میں پوچھتے ہیں, انہیں بتا دو کہ یہ سب غنائم اللہ اور اس کے رسول کے ہیں, اس لیے اللہ سے ڈرو, اس معاملے میں کوئی نزاع پیدا نہ کرو, اور اپنے آپس کے معاملات کی اصلاح کر لو, اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو. یعنی یہاں سے ابتدا کی ہے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو سورہ میں اصلی ہدف ہے وہ تیاری تو ہے ہی, لیکن وہ تیاری کس چیز کی ہے؟ ایمان والوں کی اخلاقی تطہیر کی, تاکہ وہ بالکل صحیح مقام پر کھڑے ہوں. اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لینے والے ہیں جو وہ اپنے فرشتوں سے لیتے رہے ہیں, تو وہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں. وہ تم سے غنائم کے بارے میں پوچھتے ہیں, اس میں لفظ غنائم پر میں نے لکھا ہے. آیت میں لفظ الانفال آیا ہے, یعنی جس لفظ کا ترجمہ غنائم کیا گیا ہے وہ عربی میں اصل میں غنائم نہیں الانفال ہے. نفل اس چیز کو کہتے ہیں جو حق سے زیادہ حصہ مزید کے طور پر دی جائے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ کسی کا کوئی حق بنتا تھا وہ اس کو دیا گیا, ایک یہ ہے کہ حق دیا اور اس کے بعد مزید عنایت فرما دی تو اس کو نفل کہا جاتا ہے. اسی اصول کے اوپر ہم جو فرض نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے جو زائد نماز پڑھتے ہیں، یعنی جو لازم نہیں ہوتی ہم پر، اس کو بھی نفل کہا جاتا ہے. نفل اس چیز کو کہتے ہیں جو حق سے زیادہ حصہ مزید کے طور پر دی جائے. اس تعبیر میں، یعنی غنائم کا لفظ بھی، مغانم کا لفظ بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن قرآن مجید نے وہ لفظ نہیں اختیار کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس تعبیر میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کا اجر تو اس کے ہاں بالکل الگ اور دائمی طور پر محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کی راہ میں جہاد ایک بڑا عمل ہے جب اس کا موقع آ جائے. یہ نہیں ہے کہ چونکہ ایک بڑا عمل ہے، غیر معمولی عمل ہے، تو آپ خود اس کو دعوت دیں. جب اس کا موقع آ جائے، جب اللہ کا حکم آ جائے، جب اس کے تحت اقدام کرنا پڑے، تو اس کا اجر غیر معمولی ہے اور وہ دائمی طور پر محفوظ ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ، یعنی وہ اجر تو ہے جو اللہ کی طرف سے ملنا ہے، جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ جو مال غنیمت دشمن سے حاصل ہوتا ہے وہ ایک حصہ مزید ہے. یعنی اس سے گویا یہ سبق بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ساری جد و جہد جو ہم دین میں کرتے ہیں، یعنی دنیا میں ہم اپنے دنیوی مقاصد کے لیے، دنیوی ضرورتوں کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، دنیا میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، دنیا میں اپنے جمالیاتی احساسات کی تسکین کے لیے اور دوسری بہت سی چیزوں کو پیش نظر رکھ کر اپنی جبلتوں کے بہت سے تقاضے ہم اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدود میں اسی دنیا میں پورے کرتے ہیں. تو اس میں تو ظاہر ہے کہ بہت سے کام ہم کرتے ہی ہیں، لیکن اللہ کے دین کی ہدایت پر عمل کیا جاتا ہے. کس لیے؟ اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کے لیے، اپنے تزکیے کے لیے. اور اس کا صلہ کیا ہے؟ اس کا صلہ فلاح ہے، اللہ کی جنت ہے، قیامت میں اس کی خوشنودی ہے، اس کا رضوان ہے، یہ اس کا صلہ ہے. تو دین میں رخ اس جانب ہے، یعنی دین میں جو اعمال کیے جاتے ہیں یا دین میں اپنے علم کو بہتر کیا جاتا ہے، تو اس کا رخ اصلاً دنیا کی طرف نہیں ہے، اصلاً اس کا رخ آخرت کی طرف ہے، اپنے پروردگار کی خوشنودی کی طرف ہے. اس سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کچھ دیتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے نا دعا میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، تو اس کے دنیا میں بھی کچھ نتائج نکلتے ہیں، وہ اصلاً مطلوب نہیں ہوتے لیکن نکلتے ہیں. تو دنیا میں جو نتیجہ اس وقت نکل رہا تھا لوگوں کے لیے، وہ مال غنیمت کا حصول تھا، پہلے مرحلے میں یہ، اور دوسرے مرحلے میں اس وقت کی دنیا کے بہت بڑے حصے کی بادشاہی، وہ نکلا اس وقت نتیجہ. تو یہ نتیجہ جو صحابہ کرام کے لیے جنگوں میں نکل رہا تھا، یعنی انہیں مال غنیمت مل جائے، عرب کے جو حالات تھے ان میں یہ نتیجہ معمولی نہیں تھا. اس کے لیے قرآن نے نفل کا لفظ استعمال کر کے ساری حقیقت لفظی سے واضح کر دی کہ اصل چیز تو وہ ہے، وہ تمہیں ملے گی. چنانچہ اگر آپ سورہ صف میں دیکھیے تو اس میں بھی جب دعوت دی ہے اس راہ میں اترنے کی، تو دیکھیے کیا کہا ہے. اس میں یہ کہا ہے کہ تم آؤ، ہم تمہیں ایک ایسی تجارت بتاتے ہیں، تم یہ کرو گے تو اس میں اللہ کے ہاں تمہارے لیے جنت، اس کے باغات ہوں گے اور تم اللہ کی گرفت سے بچ جاؤ گے. یہ بات کہنے کے بعد کہا وہ نصر من اللہ و فتح قریب، اور کہا وہ اخرا تحبونہا، یعنی اس کے ساتھ اللہ کی مدد بھی آئے گی لیکن وہ تمہاری پسند ہے، یعنی وہ نتیجہ تمہارے لیے ہے. اچھی بات ہے، کوئی ناجائز بات نہیں، لیکن تمہارا رخ اس جانب ہونا چاہیے جس کے لیے پیغمبر آئے ہیں، جس کے لیے دین کی دعوت پیش کی گئی ہے. دنیا کے اندر جو انسان کی جبلتوں کے تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے انسان کو کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ بات کہ انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اہتمام کرے اور اس کے لیے جدوجہد کرے اور اچھے سے اچھے کھانے کھانے کے لیے انسان کے اندر جو ذائقے کی طلب رکھی گئی ہے اس کی تسکین کے سامان کرے، جنس کی جو اس کے اندر جبلت ہے اس کی تسکین کا اہتمام کرے، اسی طریقے سے انسان کو انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی تفوق کی جبلت دے کے بھیجا گیا ہے، وہ دوسروں پر اپنی برتری قائم کرنا چاہتا ہے. تو یہ سارے معاملات کرنے کے لیے نہ قوموں کو کسی ہدایت کی ضرورت ہے نہ فرد کو. ہدایت کی ضرورت کس چیز میں ہے؟ یہ سب کام کرتے ہوئے اخلاقی اصول پیش نظر رہے. یعنی یہ کام تو انسان نے اپنے باطنی عرض اور اپنی جبلتوں کے تقاضے سے کرنے ہیں, لیکن جب وہ یہ کرے تو اس موقع کے اوپر وہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے. یعنی ہر جبلت کی تسکین اللہ تعالیٰ کے حدود کے اندر ہو, تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اسے پاکیزگی حاصل ہوگی, جس کا نتیجہ جنت ہے. تو اصل میں یہ رخ ہے جس سے دین کو سمجھنا چاہیے. اس تعبیر میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کا اجر تو اس کے ہاں بالکل الگ اور دائمی طور پر محفوظ ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ جو مال غنیمت دشمن سے حاصل ہوتا ہے وہ ایک حصہ مزید ہے. تو دنیا میں جو کچھ بھی دین پر عمل کے تقاضے سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ سب کیا ہیں؟ حصہ مزید, نوافل. قیامت سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں مجاہدین کو عطا کر دیتے ہیں. یعنی دنیا میں یہ ملتا ہے, بہت سی صورتوں میں ملتا ہے, پیغمبروں کے اتمام حجت کے نتیجے میں بڑی شان سے ملتا ہے. اب جو یہ کہا کہ وہ تم سے غنائم کے بارے میں پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, تو یہ پوچھنا کیا تھا؟ بات یہاں سے شروع کی ہے. یہ سوال اعتراض کی نوعیت کا ہے. یعنی یہ جو پوچھتے ہیں کہا گیا ہے تو یہ محض کوئی استفسار نہیں تھا کہ کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے, اس میں ایک اعتراض چھپا ہوا تھا. یہ سوال اعتراض کی نوعیت کا ہے اور غزوہ بدر میں حاصل ہونے والے مال غنیمت سے متعلق پیدا ہوا ہے. یعنی اس میں چونکہ اب تیاری آگے آ رہی ہے, اس میں ایک مارکہ پیش آ گیا ہے, وہ غزوہ بدر ہے. وہ زیر بحث آئے گا کہ اس کے لیے ابتدا کیسے ہوئی, نکلے کیسے مسلمان, اس میں مسائل کیا پیش آئے, اس میں سوالات کیا سامنے آئے. تو اس کے مال غنیمت کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوا. زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ جو جتنا مال جنگ میں لوٹے وہ اسی کا حق ہے. یعنی اس زمانے کا قاعدہ یہ تھا کہ میدان میں لوگ اترے, ظاہر ہے اس طرح کی باقاعدہ فوجیں, باقاعدہ نظم اور باقاعدہ تنخواہیں, مراعات, یہ چیزیں تو نہیں تھیں. لوگ نکلتے تھے کبھی قبیلے کے شیخ کی آواز پر, کبھی کسی دائی کی آواز پر. تو وہ نکلیں اگر تو جو کچھ وہ جنگ میں لوٹیں گے وہ لڑنے والے کا حق ہے. روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بدر کے بعد جب لوٹنے والوں سے دوسروں نے جنگی خدمات کی بنا پر اپنے حق کا مطالبہ کیا, یعنی ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ جب وہ جنگ میں اترے اور وہاں پر جو ساز سامان لے کے وہ لوگ آئے ہوئے تھے, وہ انہوں نے ان کو قتل بھی کیا, جنگ میں کامیابی بھی حاصل کی اور مال بھی بہت لوٹ لیا جو کچھ بھی تھا ان کا. بعض لوگ اس میں بے نیاز سے رہے, یعنی انہوں نے جنگ تو کی اور پوری طرح اس میں حصہ لیا لیکن مال کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. تو اب جب یہ لوٹنے والے وہ مال سمیٹ کے بیٹھ گئے تو یہ سوال تو پیدا ہو گیا نا کہ ہم نے بھی جنگ کی ہے, ہم بھی اس میدان میں اترے ہیں, ہم نے تو ہاتھ نہیں لگایا, تو کیا ہمارا حصہ نہیں ہے؟ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بدر کے بعد جب لوٹنے والوں سے دوسروں نے جنگی خدمات کی بنا پر اپنے حق کا مطالبہ کیا تو اس سے ایک نزاع پیدا ہو گئی. اب ایک جھگڑا پیدا ہو گیا مسلمانوں میں جس نے کسی حد تک تلخی کی صورت اختیار کر لی. یعنی وہ لوگ جنہوں نے مال لوٹا تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پہلے کی روایت یہی ہے, جس نے جو لوٹ لیا اسی کا ہے. اور ادھر یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو اللہ کی دعوت پر میدان میں اترے, اللہ کے رسول کا ساتھ دیا, تو اگر کچھ بھی حاصل نہ ہوتا ہم اس کے لیے تیار تھے, لیکن آخر ان لوگوں نے کیا زائد کام کیا ہے؟ تو جب یہ بات پیدا ہوئی تو یہ سوال سامنے آیا. یہ سوال اسی پس منظر میں اور مسلمانوں کے ایک گروہ کی طرف سے کیا گیا ہے. ایک چھوٹے سے گروہ نے یہ سوال اٹھایا. قرآن مجید نے سورہ کی ابتدا اسی سے کی ہے اور آگے آپ دیکھیں گے کہ کس شان سے اس مسئلے کا جواب دیا ہے, اس وقت جو کمزوریاں تھیں ان کی کس طرح تطہیر کی ہے, اور پھر آگے پورے غزوہ بدر کے معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو کیسے تیار کیا ہے کہ وہ آگے کے مراحل میں اب کیا کریں گے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.